کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان اسلام کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اس سلسلے میں سیکھتے ہیں اور جب جب بھی سیکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، آج کے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے، سابقہ سلسلے میں ایک جواب آپ نے ارشاد فرمایا تھا، سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر خطا سے بھول کر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس پر کب گناہ کا اطلاق ہوتا ہے اور اس پر کب گرفت ہوتی ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو خطا سے بھول سے ہو جائے اس پر گرفت نہیں ہوتی، اور مثال آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ روزہ دار کو روزہ ہونا یاد نہ ہو، غلطی سے اس نے پانی پی لیا، یا غلطی سے وضو کے دوران بعض اوقات پانی اتر جاتا ہے کلی کے دوران، اسی طرح نماز کا وقت جو ہے وہ گزر گیا اور اسے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس پر جو ہے وہ گناہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وضاحت یہ چاہوں گا کہ اس میں نماز اور روزے کا حکم کیا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روزہ دار کے بارے میں جو مسئلہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ روزہ دار ہونا اسے یاد نہ ہو،
جی
روزہ دار ہونا یاد نہ ہو اور کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا جائے، پھر تو روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، یعنی گناہ نہ ہونا اپنی جگہ، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔
ٹھیک ہے،
یہ مسئلہ ہے کہ روزہ ہونا یاد ہو
اور غلطی سے
کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر جائے، تو اب روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اس روزے کی قضا جو ہے وہ لازمی طور پر دینی پڑے گی، ہاں وہ نفلی روزہ ہے یا فرض روزہ ہے۔ فرض روزہ ہے تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا، اور نفلی روزہ ہے تو پھر تو ہوتی ہی اس کی قضا ہے۔
ٹھیک ہے،
اور نماز کے اندر بھی یہ تھا کہ جیسے کسی آدمی کو یاد نہیں رہا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور اب وہ بھولے سے اس کی نماز جو ہے وہ نکل گئی،
جی
بعد میں یاد آیا، تو جب یاد آئے گا تو اگرچہ اسے گناہ نہیں ہوا نماز چھوڑنے کا، لیکن نماز اس پر وہ قضا پڑھنا یہ فرض رہے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے وقت میں سوتا رہ جائے یا نماز کو بھول جائے، تو جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے کہ یہی اس کا وقت ہے۔
صحیح،
تو یہ حدیث مبارک۔ تو نماز اگر جیسے کسی کی سونے کی وجہ سے رہ گئی،
صحیح،
تو اب اگر سونے کے اندر اس کی وہ جو غفلت کی صورتیں ہیں وہ نہ پائی گئیں،
ٹھیک ہے،
تو اس سے نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں۔ بھول گیا نماز پڑھنا اور اب نماز نکل گئی تو اب بھی گناہ نہیں، لیکن وہ جو نماز کا پڑھنا ہے، یعنی فرض نماز کا یا واجب نماز ہے، وتر ہے جیسے، تو اس کی قضا جو ہے وہ بہرحال اس کے اوپر لازم ہی رہے گی۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ایک سلسلے میں سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ گناہ کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا تھا کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو قلب کی زنگ لگنا ہے، اس کی جو سیاہی ہے، دل کا سیاہ ہو جانا ہے، اس کے علاج کے بارے میں بھی کچھ مدنی پورے شاد۔
دیکھیں، دل کا زنگ دور ہونے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تو اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کا خوف،
ماشاءاللہ،
اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ سب سے بڑی وہ عظیم چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اب یہ کس پہلو کے اندر یہ واضح ہوں، یعنی کس پہلو میں ان پر عمل ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس پہلو سے سامنے آئے،
صحیح،
تو اس زنگ کو واضح طور پر دور کرنے میں وہ مدد کرتی ہے. محبت کا اصل مفہوم تو ہوتا ہے قلب کا میلان،
صحیح،
دل مائل ہے اس کا نام محبت ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف وہ کس صورت میں ظاہر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صورت میں ظاہر ہو، تو زنگ کو دور کرنے کے اندر بہت عمل دخل رکھتی ہے.
صحیح.
اس میں جو مین چیزیں ہیں اس میں پہلے نمبر پر تو قرآن پاک کی تلاوت ہے.
ماشاءاللہ.
قرآن پاک کی تلاوت ہو تدبر کے ساتھ، یعنی غور و فکر کے ساتھ، سمجھ کر.
صحیح.
اور اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ.
صحیح.
یعنی آداب سے مراد جو اس کے شرعی احکام ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو اس کے مستحبات، مستحب آداب ہیں، کہ اسے تلاوت کرتے ہوئے پوری توجہ قرآن پاک کی طرف مائل ہو، کلام الہی کا تصور کرتے ہوئے آدمی پڑھے، اور یوں پڑھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور قرآن پاک کی نورانیت اس کے دل میں داخل ہو رہی ہے، قرآن پاک کا نور جو ہے اس کے دل کے زنگ کو دھو رہا ہے.
سبحان
ان
اللہ
تصورات اللہ کے ذریعے پھر جب سمجھتے ہوئے پڑے گا تو اب دل کا زنگ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ دور ہوتا ہے. اسی طرح ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہو ساتھ فکر کے، یعنی فکر اس کے اندر کیا ہو، تفکر اس کے اندر کیا ہو، اللہ کی یاد ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہو، یعنی بے توجہی اور غفلت کے اندر نہ ہو، بلکہ بطور خاص اللہ کی محبت کو مستحضر کرتے ہوئے، یعنی ذہن میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے جتنے بھی اذکار ہیں. تو ذکر اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے، یہ ذکر اللہ جو ہے یہ دل کا زنگ بہت تیزی کے ساتھ دور کرتا ہے.
ماشاءاللہ.
پھر اس کے ساتھ موت، قبر، آخرت، یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو زنگ دور کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں. آدمی موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل نرم پڑتا ہے،
بے شک.
قبروں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی موت کو یاد کرتا ہے، اپنی قبر کو یاد کرتا ہے، قبر کے اندر جانے کو یاد کرتا ہے، بدن کی بوسیدگی کو یاد کرتا ہے، اسے دل نرم پڑتا ہے. آخرت کے معاملے کو یاد کرتا ہے، آخرت کے حساب کتاب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی اور حاضری کو یاد کرتا ہے، نامہ اعمال کے دیے جانے کو، قیامت کی گرمی کو، پل صراط سے گزرنے کو، وہاں کے جو وہاں کا ماحول ہوگا اس کو، جب ان چیزوں کو یاد کرتا ہے تو اسے دل نرم پڑتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے.
بے شک.
تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی اس میں معاون ثابت ہوتی ہیں. پھر ایک بہت بڑی چیز دل کا زنگ دور کرنے کے لیے جو پریکٹیکلی جو ہے شاید بہت ہی زیادہ مؤثر ہے، وہ ہے اچھی صحبت.
ماشاءاللہ.
اچھی صحبت جو ہے یہ دلوں کا زنگ ایسا دور کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک اچھی صحبت، یعنی ایک اچھی نشست جو ہے، یہ آدمی کی زندگی بھر کے زنگ کو دور کر دیتی.
اللہ اکبر.
جیسے آپ کے سامنے بیسیوں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہوں گے کہ جیسے دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر ہی شرکت کرتے ہیں یا کوئی قافلے کے اندر سفر کرتا ہے، تو وہ ایک نشست ہوتی ہے، وہ ایک سفر ہوتا ہے، لیکن اس سے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ دل کی دنیا بدلنا اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ زنگ ہوتا ہے جو دور ہو جاتا ہے،
دور ہو جاتا ہے،
اور دل کے اندر وہ نرمی اور وہ چمک اور وہ روشنی اور وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے فوراً وہ متوجہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے. تو اچھی صحبت جو ہے یہ بقیہ چیزوں کے حصول کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی اچھی صحبت سے آدمی کو اللہ کا خوف بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق بھی ملتی ہے، ذکر اللہ کی بھی توفیق ملتی ہے، موت، خبر، آخرت کی یاد بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے، درود شریف پڑھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو زیادہ اگر فوکس صرف اس کے اوپر بھی کر لیا جائے تو یہ بقیہ چیزوں کے لیے بہت زیادہ ان کے حصول کے اندر معاون ثابت ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں یا اس کے علاوہ جو اجتماع ہیں یا مدنی قافلوں میں سفر ہے، ہمارے زمانے میں یوں کہہ لیں اچھی صحبتیں ویسے تو بہت نایاب ہیں.
صحیح.
یہ چند ایک صورتیں ہیں کہ جن میں یوں کہہ لیں کہ اچھی صحبت ابھی نصیب ہو سکتی ہے.
صحیح. اور ہر آدمی کو نصیب ہو سکتی ہے،
ہر آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے، ہر آدمی کو مل جاتی ہے. تو ان کو بھی اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت حسن ظن ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں نصیب فرما
نصیب ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کے جو اندھیریاں ہیں اور جو سیاہیاں ہیں ان کو دور فرمائے. اور اسی لیے بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں تذکرہ ہوتا ہے اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ گناہ کی پہچان کیسے ہو؟ اب یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی، گناہوں کے نقصانات کا تذکرہ ہو رہا ہے، گناہ کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اب ایک سوال ابھرتا ہے ذہن کے اندر کہ عالم تو عالم ہے، مفتی تو مفتی ہے، یا جو اہل علم کی صحبت اٹھانے والے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک نارمل جو آدمی ہے اس کے لیے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ مجھے کیسے گناہ کی پہچان نصیب ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟
دیکھیں، گناہ کی پہچان کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے نا وہ تو علم ہی ہے.
صحیح،
علم ہی سب سے بڑا ذریعہ جس کے ذریعے گناہ کی پہچان ہوگی. اب یہ ہے کہ اس کے اصول آدمی کو پتا ہو اور پھر ان کے مطابق وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے تو اس کو گناہوں کے بارے میں معلومات ملتی
رہے. اگر بیان ہو جائیں بنیادی چیزیں،
مثال کے طور پہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی جو گناہ کبیرہ کی تعریف بیان کی تھی نا،
جی جی،
اب گناہ کبیرہ کی تعریف بھی اگر پوری طرح ذہن میں ہو تو آدمی کو بہت ساری چیزوں کے اندر گناہ کی پہچان فوری طور پہ ہو جائے گی.
بجا فرمائیں.
اسی طرح گناہ صغیرہ کی تعریف اس کے ساتھ ملا لیں تو اب کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف ہوگی تو اسے بہت سارے گناہوں کا پتہ چل جائے گا.
ٹھیک ہے،
جیسے فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے، واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار ترک کریں گے تو کبیرہ بن جائے.
صحیح،
سنت موقعہ کے ترک پر اصرار کرنا، یعنی جیسے زور کی پہلی چار سنتیں،
صحیح،
ایک آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے، بار بار نہیں پڑھتا،
صحیح،
تو اب یہ بار بار نہ پڑھنا جو ہے یہ اسے گناہ کی حد میں داخل کر دیتا ہے، یہ گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے. تو یوں فرض کا ترک، واجب کا ترک، سنت موقعہ کا بال اصرار ترک، یہ گناہ میں داخل کر دیتا ہے. پھر اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر وہ چیزیں کہ جن سے صراحتاً منع کیا گیا،
ٹھیک ہے،
جیسے لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دے دیا.
صحیح،
یا اس طرح کی وہ ساری آیات کہ جن کے اندر پرٹیکولر کوئی حکم دیا جاتا ہے. تو اب ایسی جتنی آیات ہیں ان سب میں جیسی آدمی پڑھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حرام، جیسے بے حیائی پھیلانا.
صحیح،
اب قرآن پاک کی جب کوئی آیت، یہ آیت پڑھے گا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے.
اللہ،
یہ آیت سنتے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ بے حیائی کا پھیلانا یہ حرام.
صحیح،
اچھا پھر بے حیائی بذات خود حرام ہے، وینہا عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع فرماتا ہے، پتہ چل جائے گا بے حیائی حرام. اسی طرح یتیم کا مال کھانا، اب آیت مبارکہ جیسے ہی کو پڑے گا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. اب یہ آیت پڑھتے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ یتیم کا مال کھانا حرام،
لیکن پڑھنا پڑے گا اس کے
تو
لیے.
یوں یعنی مطالعہ کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، علم میں اضافہ کرنا پڑے گا، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا سمجھنا، احادیث مبارکہ کا پڑھنا، ان کا سمجھنا، دینی کتابیں پڑھنا، ان کا سمجھنا. تو ان چیزوں سے جب جیسے آدمی پڑھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں. پھر وہ ہوتا ہے کہ کچھ علماء نے استنباط کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ بہت ساری وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو صراحتاً قرآن یا حدیث میں لکھے ہوئے نہیں ہیں،
صحیح،
لیکن ان کی روشنی میں، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی ناجائز.
صحیح،
جیسے مثلاً ریاکاری کی جو باریکیاں ہیں کہ وہ ریاکاری ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے. اب ریاکاری کے بارے میں قرآن پاک کی تو آیت ہے کہ ریاکاری نہ کی جائے، کل ينفق ماله رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اور آیات ہیں جن میں ریاکاری کی وجہ سے عمل برباد ہونے کی بات. لیکن اب اس کی جو تفصیلات ہیں،
صورتیں جو اس
وہ علماء ہی نے استنباط کی ہیں، علماء ہی نے بیان کی ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اکابرین ہیں. تو یہ جو علماء نے استنباط کر کے بیان کیا پھر ان کے ذریعے پتا چل جاتا ہے. اسی کے لیے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، الزواجر، جہنم میں لے جانے والے اعمال. یہ کتاب جو ہے یہ اس حوالے سے بہت زیادہ نافع، بہت زیادہ جامع ہے. دیکھیں، ایک بات میں عرض کروں گا
جی،
کہ دیکھیں معلومات ہونا اور بات ہوتا ہے اور معلومات کے مطابق عمل کرنا اور بات ہے.
بے شک
کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے،
صحیح،
کس مسلمان کو نہیں پتا کہ نماز فرض، سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن کیا سارے پڑھتے ہیں؟
صحیح،
معلوم ہے لیکن اس معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں ہے، تو صرف معلومات کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دل میں وہ جذبہ، وہ ترغیب، وہ ایک عمل کرنے کی جو ہے نا وہ اچھی نیت جو ہے یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے صرف کتابیں پڑھتے رہنا، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، میں نے بذاتے خود دیکھا ہے پوری سہائے ستہ پڑھی ہوئی ہے، یعنی حدیث کی 6 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو نماز کا کوئی ذوق نہیں ہے، نماز کا کوئی جذبہ نہیں ہے، یا دیگر نیک اعمال کی طرف کوئی ان کی توجہ نہیں ہے، اخلاق ان کے بد اخلاقی ہے، نمازیں ہیں ان کی جو بے نمازی پن ہے، دیگر اعمال کے اندر ان کی کمی کوتا ہی ہے۔ تو یہ جو ترغیب و ترہیب کا دل کے اندر پیدا ہونا نا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں وہی ہے کہ اس کا طریقہ وہی ہے، ایک تو صرف احکام نہ پڑھے بلکہ اس کے فضائل اور وعیدیں پڑھے، یعنی جو عمل فضیلت والا اس کی فضیلت، جو عمل وعید والا ہے گناہ کا اس کی وعیدیں پڑھے، اس سے دل کے اوپر آدمی کی چوٹ لگتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری وہی بات جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ اچھی صحبت دل میں وہ جذبہ پیدا کرتی ہے، اسی کے ذریعے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ محض معلومات جو ہے وہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ عمل کے لیے وہ کفایت نہیں کرتے۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اسی کے ساتھ اسی سوال کو آگے تھوڑا کنٹینیو کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ گناہوں کی یہ پہچان ہے اور یہ طریقہ ہے، کتابیں پڑھنے سے، احادیث، قرآن اور جو علماء کے اقوال ہیں اس سے پتہ چلتے ہیں۔ ایک اور شے بھی ہے ہمارے ہاں کہ بعض لوگ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جب بات کی جائے، کبھی خود ہی اس طرح کا اظہار کر دیتے کہ دیکھیں یار میرا دل اس بات پر مطمئن ہے، یا دل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا دل اس میں کھٹک رہا ہے۔ تو یہ جو دل کا کھٹکنا یا دل کا مطمئن ہونا، کیا اس کا بھی گناہ کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، اور کیا اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ جس پر میرا دل مطمئن ہے، جس کو زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں ضمیر میرا مطمئن ہے عوام میں، کہ میرا ضمیر مطمئن ہے لہذا یہ کام درست ہے، تو اس ضمیر کا مطمئن ہونا یا نہ ہونا شریعت کے نزدیک اس پر بھی کچھ مدار ہے؟
دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے نمبر پر تو یہ ہے، یہ جو کہنا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں نے یہ کام کیا اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے صحیح کیا،
جی،
یعنی زیادہ عذر یہ پیش کیا جاتا ہے، یہ کچھ لوگوں کے اعتبار سے یہ عذر درست ہے،
اچھا،
کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی میرا ضمیر اس کام پر مطمئن ہے،
ٹھیک ہے،
لہذا میں نے صحیح کیا یہ،
ٹھیک ہے۔
لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، ان کی میں ڈیٹیل آگے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں حدیث مبارک اس کے بارے میں ہے کہ الاثم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے،
جی،
تو جو دل میں کھٹکے، ضمیر جس کو ملامت کرے، برا سمجھے، وہ گناہ ہے یا وہ بری بات ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ حدیث مبارک ذہن میں رکھیں کہ حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب تجھ سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔
صحیح،
مراد یہ کہ جب آدمی کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی،
اچھائی برائی اس کے لیے برابر ہو،
چاہے وہ کرے،
ٹھیک ہے۔
اب اگر کسی کی یہ کیفیت کہ اس کی شرم و حیا اور اس کا لحاظ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے،
صحیح،
اور وہ جرت کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ اور نڈر پن کے ساتھ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کے بعد بولتا ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، تو ایسے آدمی کا ضمیر تو کبھی بھی معتبر نہیں ہوگا،
صحیح،
یعنی ایسے کا ضمیر ہی بے ضمیر ہے،
صحیح، ضمیر مردہ ہے اس کا،
وہ ضمیر مردہ ہے نا،
ٹھیک
ہے۔ ایسے آدمی کا یہ کہنا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات، ایک اور حدیث مبارک جہاں پر تردد والا معاملہ ہو،
جی،
تردد والا معاملہ ہو، وہاں حدیث مبارک یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس شے میں شک ہے اسے چھوڑ دے،
صحیح،
اور اس کو اختیار کر لو جس میں شک نہیں،
ٹھیک،
یعنی تردد والے، شبے والے، شک والے کام کو نہ کیا جائے، جس کام کے بارے میں شک ہے یار پتہ نہیں جائز ہے، پتہ نہیں ناجائز، تو وہاں شبے والے کو چھوڑ دیا جائے،
صحیح،
اور جو بلا شبہ کا درست ہے،
جی،
اسے اختیار کر لیا جائے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ کچھ احکام وہ ہیں جن کا شریعت نے واضح طور پہ حکم بتا دیا،
صحیح،
جیسے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، لیکن ان کے درمیان میں کچھ شبے والے امور ہیں، کچھ شبے والی چیزیں بھی،
ٹھیک ہے۔
اب وہ شبے والی چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ، جو شبے کے کاموں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لی۔
کیا بات!
تو جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے، جو واضح طور پہ حلال ہے جس کا بیان یعنی قرآن و حدیث میں حلال ہونا واضح طور پہ آ گیا, اب اس کے بارے میں کسی کا ضمیر اس کو کہتا کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں لگ رہا, تو یہاں ضمیر پر عمل نہیں ہوگا.
صحیح,
کیونکہ جب اس کو دین نے واضح طور پہ حلال کر دیا تو اب وہاں ضمیر کا کوئی عمل دخل
نہیں رہا.
دوسری بات وہ ہے کہ جسے شریعت نے واضح طور پہ حرام کہہ دیا, ناجائز کہہ دیا, گناہ کہہ دیا, اب جسے گناہ قرار دے دیا وہاں پر ضمیر کہتا ہے کہ نہیں کر رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں بھی ضمیر کی نہیں مانی جائے گی.
صحیح صحیح.
تیسرے نمبر پہ وہ کام ہے کہ جس میں شبہ ہے, تردد ہے, شک ہے, پتہ نہیں جائز ہے, پتہ نہیں ناجائز, وہاں شریعت نے رہنمائی یہ فرمائی کہ شبہ کے کاموں سے بچو, جو بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا, یعنی نہ تو لوگ اس کو بولیں گے دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے.
صحیح.
اور اس کا دین بھی محفوظ رہے گا کہ تقوی اور ورا کی قسم کے اندر یہ شے داخل ہے. اب اس کے بعد بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں واقعی ایسا ہو کہ تردد ہو سکتا ہے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں,
صحیح,
اس کا کرنا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, دونوں طرف وضاحت
نہیں ہے, طرف کی پہلو ہیں. اب وہاں پر کون شخص ہے جو اپنے دل سے فتویٰ لے, اپنے ضمیر سے پوچھے؟
صحیح.
اس کی ایک کرائٹیریا ہے, وہ جو ہم نے عرض کیا نا کہ جس کا حیائی ختم ہو چکی ہے وہ اپنے ضمیر سے نہیں پوچھے.
ٹھیک ہے,
یہ وہ شخص کہ نمبر ایک جو شریعت کا عامل ہے, شریعت پر عمل کرنے والا ہے, نمبر دو جس کو عمل کے ساتھ محبت ہے,
صحیح,
گناہوں سے بچنے کا جس کا پورا ذہن ہے اور وہ بچتا ہے,
ٹھیک ہے,
نیکیوں سے محبت ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور نیکیوں سے محبت بھی ایسی ہے کہ نیکیاں کر کے اس کے دل کو سرور ملتا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کے دل کو نورانیت محسوس ہوتی ہے, اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے, اس کے دل کو قرار ملتا ہے, وہ جو حلاوت الایمان ہے کہ ایمان کی مٹھاس اسے محسوس ہو, یہ اسے نصیب ہوتی ہے.
صحیح صحیح.
اب ایسا شخص اگر وہ کسی معاملے میں متردد ہے اور اس کا ضمیر اسے یہ کہہ رہا ہے کہ کر لو اس میں حرج نہیں ہے, تو وہ کر سکتا ہے.
صحیح, کیونکہ اس کا ضمیر اس درجے پر ہے,
اس کا ضمیر اس درجے پر ہے. تو یہ سارے مرحلے طے ہونے کے بعد, اور ایسا ضمیر والا ہمارے زمانے میں تلاش کرنا کافی مشکل ہے, لہذا ہر آدمی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا. شریعت کا پابند, با عمل, علم دین صحیح رکھنے والا, حلال و حرام کی واضح پہچان رکھنے والا, دل کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرنے والا, وہ اگر کسی معاملے میں متردد ہے اور وہ اپنے ضمیر سے پوچھ کے عمل کرتا ہے اور ضمیر اجازت دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مجھے صاحب, یہ دل کا گناہگار کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں, دل کا گناہگار ویسے تو وہ ہے کہ جو دل کے گناہ کا مرتکب ہو,
صحیح,
وہ دل کا گناہگار ہے. قرآن پاک کے اندر دل کا گناہگار قرار دیا ہے اس شخص کو جو گواہی کو چھپائے, یعنی ایک گواہی ہے کہ اگر وہ گواہی دیتا ہے تو مظلوم کو اس کا حق مل جائے گا, اور گواہی چھپاتا ہے تو مظلوم کا حق مارا جائے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکتم الشہادہ, گواہی نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو گواہی چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہے. تو وہ دل کا گناہگار اس لیے ہے کہ اس کا ضمیر اسے ضرور کہتا ہے کہ مظلوم کا حق جو ہے نا وہ مرنے نہیں دینا, لیکن وہ اپنے ضمیر کے خلاف چلتا ہے, یا اس کا ضمیر مرا ہوا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے.
صحیح,
تو اس کا فرمایا کہ یہ دل کا گناہ.
ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی مطلب کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں, کسی شے کو یا کسی عمل کو, کہ یہ دل کا گناہ ہے, اس کی کچھ مزید اور؟
دیکھیں, دل کے گناہ تو بہت سارے ہیں.
اچھا.
مثلا کفر و شرک, یہ بنیادی طور پر تو دل کے گناہ ہیں.
صحیح.
یعنی کفر کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا.
ٹھیک ہے,
تو انکار اور تصدیق یہ فعل قلب ہے.
ٹھیک ہے,
ایمان بھی تصدیق قلبی کا نام ہے. تو کفر جو ہے وہ انکار قلبی کا نام ہے.
ٹھیک ہے,
پھر آگے بہت سارے مظاہر افعال ہیں کہ جن کو کفر قرار دیا گیا ہے, لیکن جو اصل تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ دل کے اندر اس کے تصدیق نہیں ہے, انکار ہے, تو یہ کفر ہے.
صحیح.
اچھا, اسی طرح شرک جو ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اصل تو یہ فعل قلب ہے کہ دل میں آدمی اللہ کا کسی کو شریک سمجھتا ہے.
اس کے
آگے پھر اس کے مظاہر آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اچھا, منافقت, منافقت ہوتی دل کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ بندہ ظاہری طور پہ تو ساری حرکتیں مسلمانوں والی کرتا ہے.
صحیح.
نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, دیگر افعال کرتا ہے, لیکن دل کے اندر اس کے تصدیق موجود نہیں ہوتی,
جو
اس کے دل کا ہی فعل ہے. تو یہ تو واضح طور پہ کفر, شرک اور منافقت وہ چیزیں کہ جن کو
دل کے گناہ
بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ بھی پھر بہت سارے گناہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. مثلا تکبر ہے. تکبر کا مطلب ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا. اب جو کسی کو حقیر سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا جو ہے یہ دل کا ہی فعل ہے. یہ سمجھنا دل کا فعل ہے. حسد ہے, یہ تمنا کرنا کہ دوسرے مسلمان سے نعمت زائل ہو جائے.
صحیح.
تو یہ جو تمنا ہے یہ دل کے اندر ہی ہوتی ہے.
بے شک.
اب اس کا بعض اوقات
اظہار ہو جاتا ہے
بعض اوقات صرف آدمی دل میں ہی یہ خواہشیں پالتا رہتا اور کہتا رہتا کہ بھائی ہو جائے. اچھا ریاکاری ہے, ریاکاری تو بالکل ہی دل سے ہوتی ہے, اس کا صدور اگرچہ افعال سے ہوتا ہے اعضاء سے ہوتا ہے لیکن اصل تو دل کے اندر نیت ہوتی ہے نا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے, مجھے عبادت گزار سمجھے, یہ نیتیں ہوتی ہیں. تو تکبر ہے, حسد ہے, ریاکاری. اچھا بغض و کینہ دل کے اندر کسی کا کینہ اور بغض جمع لینا اور وہ دل کے اندر اس کینے کو پالتے رہنا دلی کا فعل ہے اور یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. تو یہ افعال قلب ہیں اور یہ ان افعال کا مرتکب جو ہے وہ دل ہی کا گناہگار کہلائے گا. اسی لیے شرعی اصطلاح کے اندر بھی انہیں امراض القلب ہی کہا جاتا ہے, دل کی بیماریاں,
باطنی امراض کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے,
باطنی بیماریاں. تو یہ دل کے امراض ہیں.
ٹھیک.
اور اسی لیے حدیث مبارک کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو وہ دل ہے.
صحیح.
کہ دل سدھر جاتا ہے, دل سے حسد کینہ بغض تکبر نکل جاتا ہے اور اس میں اخلاص, صبر, شکر, توکل, یقین, مراقبہ, محاسبہ, اللہ سے محبت, یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ دل سدھر گیا, یہ دل سدھر گیا تو سارے اعضاء سدھر جاتے ہیں, سارا بدن سدھر جاتا ہے. اور یہ دل بگڑ جائے اس سے اخلاص نکل جائے, اس میں ریاکاری داخل ہو جائے, اس سے عاجزی نکل جائے تکبر داخل ہو جائے, اس سے خیر خائی نکل جائے حسد داخل ہو جائے, اس کے اندر دوستی نکل جائے اس میں کینہ اور بغض داخل ہو جائے, تو یہ دل بگڑ گیا. جب دل بگڑ گیا تو اب پورا بدن بگڑ جاتا ہے, پھر بندہ کام بھی وہی والے کرتا ہے جو حسد کا تقاضا ہو, جو تکبر کا تقاضا ہو, جو ریاکاری کا, جو کینے کا, جو بغض کا تقاضا, پھر آدمی کام بھی وہی کرتا ہے.
صحیح.
تو یوں جو ہے دل کا سدھرنا پورے بدن کا سدھرنا, دل کا بگڑنا پورے بدن کا بگڑنا,
پورے بدن کا بگڑنا ہے. بڑی اہم بات ہمیں معلوم ہوئی اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں, ظاہری اعضاء ہمارے جو بھی کام کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کا خیال جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے. جب دل حکم لگاتا ہے, جب دل پر ہم ایک ارادہ غالب کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اسی طرح بچنے میں بھی جس کام سے بچنے کا ہمارا ذہن, دل و دماغ جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے, اسی سے ہم بچ پاتے ہیں. تو بڑی یہ اہم بات حدیث پاک بھی ہم نے سنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ یا اللہ عز و جل, اس طرح کی روایتوں میں دعائیں بھی موجود ہیں کہ جس میں بالخصوص دل کے استقامت علی الدین کے بارے میں دعائیں کی گئیں اور اس طرح کے مضامین جو ہے وہ دعاؤں کے اندر ہمیں ملتے ہیں. دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کوشش بھی کریں, اچھی صحبت اختیار کریں, مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں, مبلغین کے بیانات میں شرکت کریں. مدنی چینل دیکھنا بہترین ایک اچھی صحبت کا ذریعہ ہے, اس کو دیکھتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ معلومات ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ عملی طور پر کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. مفتی صاحب ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جب بھی گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے, گناہگار کا ذکر ہوتا ہے یا اس باب میں کوئی بھی کلام ہم کرتے ہیں, تو ایک بڑا معروف لفظ ہے کہ فاسق ہونا کسی کا. تو یہ فاسق کی کیا ہم تعریف کریں گے, کس کو ہم فاسق سمجھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اند شریعہ جو ہے فاسق کون ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں.
دیکھیں فاسق کا لفظ جو ہے یہ فسق سے بنا ہے, فاسین قاف.
ٹھیک ہے.
فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے نکل جانا, باہر نکل جانا, خروج. اور شرعی اعتبار سے فسق کا مطلب ہے اللہ کی فرما برداری سے باہر نکل جانا. اب یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں.
جی.
ایک ہے کبیرہ کا ارتکاب اور ایک ہے صغیرہ گناہ کرنا, یعنی کبیرہ گناہ کرنا یا صغیرہ گناہ کرنا. جو آدمی کبیرہ گناہ ایک مرتبہ بھی کرے وہ فاسق ہے.
صحیح.
اور صغیرہ گناہ جو بار بار کرے وہ فاسق ہے.
ٹھیک ہے.
تو لہذا فاسق کا جو اطلاق ہوگا, یعنی فاسق کا جو لفظ بولا جائے گا, وہ بولا جائے گا جو کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ گناہ بار بار کرے.
صحیح.
اب اس کے ساتھ پھر اس میں دو صورتیں بن جاتی ہیں کہ وہ چھپ کر کرتا ہے یا اعلانیہ کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر وہ چھپ کر کرے تو پھر اسے فاسق کے غیر معلن کہا جاتا ہے.
صحیح.
اور اگر وہ اعلانیہ گناہ کرے تو پھر اسے فاسق کے معلن یا فاجر کہا جاتا ہے.
صحیح.
تو گویا اب فاسق کے معلن کا لفظ یا فاجر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر فسق کی دو قسمیں.
جی.
ایک فسق کی قسم ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے.
صحیح.
اور ایک فسق کی وہ قسم ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے.
صحیح.
قرآن پاک میں جو فسق عملی ہے اس کا بھی بیان ہے.
صحیح.
جیسے خنزیر کا گوشت کھانا اسے فسق فرمایا گیا, اور فسق عقیدہ جو ہے یعنی عقیدے کے اعتبار سے کوئی فاسق, اس کا بہت زیادہ بیان ہے. بلکہ زیادہ تر جو قرآن پاک کے اندر فاسق کا فسق کا لفظ ہے وہ فاسق العقیدہ کے بارے میں استعمال ہوا, بد عقیدہ کے حوالے سے.
ٹھیک.
تو جو عقیدہ جس کا فاسد ہے, جیسے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہی قدریہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو تقدیر کا منکر تھا.
اچھا
ایک جبریہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو انسان کو مجبور محض مانتا تھا کہ انسان مجبور ہے اور وہ بس وہی ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں کچھ کرتا
تقدیر
اس سے جو لکھا وہ کروا لیا جاتا ہے. تو یہ قدریہ فرقہ جبریہ فرقہ
صحیح
اور اسی طرح خارجی فرقہ تھا. خارجی فرقہ وہ تھا جن کی یعنی بڑی جو پہچان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو کفار کی آیتیں ہیں جو مشرکوں کے بارے میں آیتیں ہیں وہ مسلمانوں پر منطبق کرتے ہیں.
صحیح.
تو اب یہ پہچان آج تک چلتی آ رہی, آج بھی بہت سارے ایسے کہ جو بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں وہ نبیوں ولیوں پر منطبق کر دیتے ہیں, جو کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر منطبق کر دیتے ہیں.
صحیح.
معتزلہ فرقہ گزرا, عذاب قبر کا منکر تھا, صفات باری تعالیٰ کے اندر ان کی عجیب و غریب تاویلات تھی, قرآن پاک کے بارے میں ان کے عقائد عام مسلمانوں سے ہٹ کر تھے, کلام اللہ ہے یا نہیں اس حوالے سے.
ٹھیک ہے.
تو یہ ہے فاسق العقیدہ جس کا عقیدہ بگڑ گیا, جو عقیدے میں اللہ کی فرما برداری سے نکل گیا.
ٹھیک ہے.
اور جو عمل کے اندر فرما برداری سے نکل گیا تو وہ فاسق العمل ہو جاتا ہے. تو فسق کا لغوی معنی وہی کہ نکل جانا, باہر نکل جانا.
ٹھیک ہے.
اور اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باہر نکل جانا.
باہر نکل جانا.
پھر وہی ہے کہ کبیرہ کیا تو فاسق, صغیرہ پر اصرار کیا تو فاسق, چھپ کر کیا تو فاسق غیر مولن, اعلانیہ کیا تو فاسق مولن یا اسے فاجر کہا جائے گا. اور پھر آگے وہی تقسیم ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سوالات کو کچھ شامل کر لیا جائے. میسج کے ذریعے ایک سوال آیا ہے اور بڑا عمومی بھی ہے اور بہت سارے مقامات پر لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. سائل نے یہ کہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں لیکن والدہ منع کرتی ہیں, تو مجھ پر کیا حکم ہے, کیا میں نہ رکھنے پر گناہ گار ہوں گا؟ یہ تو خاص صورت پر انہوں نے سوال کیا. عمومی طور پر دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اندر اگر وہ راغب یا اسے رکتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی؟
اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک سلسلے میں بات کی تھی
جی
کہ والدین کی اطاعت کرنا جائز کاموں کے اندر ضروری ہے, لیکن اگر وہ گناہ کی بات کہیں گے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حدیث جی مبارکہ بڑی واضح طور پہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف.
صحیح.
کہ جو کسی مخلوق کی بات مانی جائے گی وہ صرف اچھے کام کے اندر مانی جائے گی.
صحیح.
معروف میں اچھے کام میں مانی جائے گی, گناہ کے اندر کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی.
صحیح.
اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک تھی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ خالق کی نافرمانی میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے.
اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے جس میں والدین ہی کا بطور خاص تذکرہ ہے اور فرمایا گیا کہ اگر وہ تجھے شرک کرنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہ مان, فلا تطعہما, پھر ان کی اطاعت نہ کر, لیکن دنیا کے معاملات کے اندر ان سے اچھا سلوک کر.
صحیح.
تو اب والدین اگر داڑھی رکھنے سے منع بھی کریں, ان کا منع کرنا گناہ ہے,
ٹھیک,
برا ہے, تو اب اس بات کے اندر تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی.
صحیح.
یعنی داڑھی رکھی ہی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ,
صحیح,
مونچھیں پست کرو, تو اب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جو اللہ کا حکم,
بے شک,
اور ان کے مد مقابل جو ہے والدین کا کہنا ہے. تو بڑی واضح سی بات ہے کہ جہاں پر والدین ایک بات کہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کے برخلاف ہو تو وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے گی, وہاں انہی کی بات مانی جائے گی. لہذا داڑھی شریف تو رکھی جائے, لازمی طور پہ رکھی جائے.
ٹھیک ہے.
اور باقی دنیاوی دیگر کاموں کے اندر والدین کی باتیں مانی جائے, جائز کام ہے, جائز باتیں ان کے اندر بات مانی,
ان کے اندر بات مانی جائے. ایک اور میسج کے اندر بڑا اہم سوال ہے کہ جب بھی گناہ کی بات ہوتی ہے, ایک تو ہے بندے کا ارادہ کرنا گناہ کا اور بعض اوقات ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد بھی کر لینا, ایک اور بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم وسوسے سے تعبیر کرتے ہیں, کسی گناہ کا خیال آنا یا طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں, اس کی بھی ایک پوری طویل لسٹ ہے. تو سائل نے تو یہ پوچھا کہ وسوسے کیوں آتے ہیں, تو اگر یہ بھی بیان ہو جائے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کا حکم بھی بیان ہو جائے.
وسوسے آنے کی جو وجہ ہے نا وہ تو نفس اور شیطان ہے.
ٹھیک ہے.
کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی وہ جو خناس وسوسے ڈالتا ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ جن بھی ہو سکتا ہے.
صحیح.
یعنی جیسے انسان بھی تو ہے نا، دوسروں کو الٹی سیدھی پڑھا کے الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے دل میں وہ باتیں ڈال دیتے.
صحیح.
ہیں،
یہ بھی وسوسے
کے زمرے کے اندر ہی آتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور ویسے یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا شیطان کے مین کاموں میں سے، یعنی جو اس کے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں وہ یہی کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ لوگوں کو گناہ کی طرف، گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے، کفر کے وسوسے ڈالتا ہے.
صحیح.
اور اسی طرح نفس سے بھی آدمی کو وسوسے آتے ہیں.
صحیح.
وساوسے نفسانی بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کی اس کی صورت ہوتی ہے. جیسے رمضان کے اندر شیطان قید ہے، وسوسے پھر بھی آ رہے ہیں.
صحیح.
تو وہ اب اس کے اندر نفس جو ہے نا وہ اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے، اور چونکہ وہ شیطان کے ساتھ ذرا زیادہ رابطے کی وجہ سے کبھی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے وسوسے بھی اتنے ہی مؤثر ثابت ہو رہے ہوتے ہیں جتنے شیطان کے وسوسے
ہو رہے ہوتے.
تو وسوسے کی جو بیسک ہے وہ تو شیطان اور نفس ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، لیکن وہاں جو زیادہ کلام ہے وہ اولیاء کرام یا نیک لوگوں کے حوالے سے.
صحیح صحیح.
کہ ان کے دل میں جو خیالات آئیں وہ اس کو کیسے پہچانے کہ یہ رحمانی ہے یا شیطانی.
صحیح.
تو وہاں یہ بحث ہے.
ٹھیک.
لیکن جدا گانا وسوسے کا بارہ ہر کوئی جانتا ہے.
صحیح.
اور اس پر امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے، وسوسے اور ان کا علاج. اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات مل جاتی ہیں. باقی یہ ہے کہ اب دل میں وسوسے آتے ہیں اس پر گناہ ہے یا نہیں.
گناہ ہے یا نہیں،
اس پر عرض یہ ہے کہ وسوسے کی بہت ساری قسمیں ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی پانچ قسمیں بیان کی جاتی.
اچھا.
ان میں عام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، جیسے بدنگاہی ہے، بدنگاہی کا اس کا ارادہ بنتا ہے میں کروں، پھر وہ کہتا ہے نہیں کرنی.
صحیح.
یہ جو وسوسہ ہے اس کا گناہ نہیں،
گناہ نہیں
اس کا گناہ نہیں. پھر اس سے اگلا درجہ، پھر اس سے اگلا درجہ، پھر اس سے اگلا درجہ، یوں کر کے ایک پانچواں درجہ ہے جسے عزم کہا جاتا ہے.
اچھا.
عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ.
صحیح.
عزم مصمم جسے ہم کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
عزم مصمم کے اوپر گرفت ہے.
اچھا. وہ گناہ
کس کے اوپر گناہ ملتا ہے؟
صحیح.
وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کے لیے اپنی طرف سے اسباب مہیا کر لیتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد وہ گناہ کر نہیں پاتا.
صحیح.
ایک آدمی گھر سے چوری کے لیے نکلا، اب اس سے ہو نہیں سکی کسی وجہ سے، آگے پولیس کھڑی ہے، کچھ بھی ہے، گناہ اس سے ہوا نہیں،
لیکن گھر سے نکل پڑا.
اس کا جو اپنا عمل ہے، یہ اس کا عزم مصمم جو اس کے ارادے اور حرکتوں سے ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہو جائے گا. اس سے بھی مزید ڈیٹیل علماء نے بیان کی ہے، لیکن یہ گناہ کی ایک واضح
بنیادی
میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ عزم جہاں پر پایا جائے وہاں گناہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک گناہ کی اور صورت بھی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے تصورات کے اندر بے حیائی کا کام کرے.
صحیح.
یہاں جب آدمی اپنے تصور میں بے حیائی کا کام کرتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے.
اچھا. یعنی اس کو پال لینا، اس پہ غور و فکر کرتا رہا
وہ، اس کو یعنی اپنے تصور میں پورا ہی گناہ کر لیتا ہے،
قصدن جو ہے وہ کر رہا ہے،
وہ اپنے تصور میں پورا گناہ وہ کر رہا ہے.
صحیح.
اس کے اوپر اسے گناہ ملتا ہے. یہ وسوسے کا ابتدائی درجہ نہیں ہے، یہ اس کا انتہائی درجہ.
صحیح صحیح. جزاک اللہ. صاحب ایک دو کالز ہیں جی، شامل کر لیتے ہیں. جی سنائیے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چکرگڑھ سے میں بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، اگر رشتے دار زیادتی پر زیادتی کیے جائیں تو ہمارے لیے کیا اس کا حل؟ گالی گلوچ کرے، زیادتی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو پھر ہم کیا کریں؟
جی مفتی صاحب، کیا کریں؟ لگتا ہے کہ کافی پریشان ہے. سامنے والا جو ہے وہ گناہ پر گویا کہ آمادہ کر رہا ہے یا اس کا جو بھی عمل ہے، تو ہمارا ریپلائی کیا ہونا چاہیے؟
یہ سوال تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا.
ماشاءاللہ.
کہ میرے رشتے دار مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے.
اچھا.
لیکن میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تو کیا میں اپنا یہ اچھا عمل جاری رکھوں؟ یعنی میں ان سے صلہ رحمی، نیک سلوک جاری رکھوں، یا میں بھی بدلے کے اندر اسی طرح کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا اچھا سلوک جاری رکھو. تو لہذا سامنے والے کو، یعنی رشتے دار کی ان باتوں کو برداشت کیا جائے.
صحیح.
اور اپنا اچھا سلوک جاری رکھا جائے.
اچھا سلوک.
اور اسی طرح پھر ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ یہ اس طرح جیسے گالیاں دینا، برا بلا کہنا، یہ اس کی طرف سے قطع رحمی ہے.
صحیح.
یعنی رشتے داری کو توڑنا ہے.
صحیح.
اور اس کے تقاضوں کے برخلاف کرنا ہے.
صحیح.
اور یہاں پر صریح حدیث مبارک ہے، سل من قطع کا، کہ تم اس سے اپنی رشتے داری جوڑے رکھو جو تم سے توڑتا ہے.
صحیح.
تو لہذا جو رشتے داری توڑتا ہے اسے جوڑنے ہی کی کوشش کی جائے.
صحیح.
اچھا. پھر تیسری بات یہ ہے، بہار شریعت کے اندر ہے، امیر اہل سنت نے بھی کسی رسالے کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک کرے اور ہم بھی اس سے اچھا سلوک کریں، یہ تو ادلا بدلا ہے.
صحیح،
یہ تو ادلا بدلا ہے جو کسی کے ساتھ بھی آدمی کرتا ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تجھ سے توڑے اور تو اسے جوڑے،
اس سے جوڑے، یہ اعلیٰ درجہ،
زیادتی کرے اور تو اس کے ساتھ بھلائی،
یہ کمال ہے.
تو لہذا صلہ رحمی کے بنیادی مفہوم کے اندر یہ بات داخل ہے کہ رشتہ دار اگر زیادتی کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں تو ان سے اچھے سلوک کی کوشش کی جائے. اب بقیہ دنیاوی حکمت عملی آدمی کو اپنانی چاہیے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو موضع ذلت پر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
صحیح،
یعنی اس سے بچنے کی جو صورتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے.
ٹھیک
ہے، یہ ہے کہ اپنی طرف سے ان کو یہی رکھے کہ بھئی میں تو آپ کے لیے دعائیں خیری کرتا ہوں.
صحیح،
میرے دل میں آپ کے لیے بھلائی کا جذبہ ہی ہے.
ٹھیک ہے،
میں جہاں آپ کو خیر پہنچا سکوں گا میں پہنچاؤں گا.
صحیح،
آپ کے ظلم کا بدلہ میں ظلم سے نہیں دوں گا.
صحیح،
آپ کے گالیوں کا بدلہ میں گالیوں سے نہیں دوں گا، اور آپ کے برا بلا کہنے کا بدلہ میں برا بلا کہنے سے نہیں دوں گا.
صحیح،
بقیہ ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ ان سے فاصلے میں رکھتا ہے اور وقتاً فوقتاً حسن سلوک کا معاملہ کرتا رہتا تو ٹھیک.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بڑا یہ اہم جو ہے یہ ٹاپک ہے. اور اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہی کرتا ہے، صبر وہیں پر کرنا ہوگا جہاں پر سامنے سے آزمائش ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی اور اس جذبے کو اپنے دل میں بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی یہ ایک عمومی جملہ بھی ہے کہ ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے. اور نہ ہی یہ کانسیپٹ کوئی اچھا کانسیپٹ ہے، بلکہ ہمیں تو اچھائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر بڑا فضل فرماتا ہے، بڑا اس کے بہت زیادہ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ کسی مسلمان کو اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، بالخصوص جیسے کہ رشتہ داروں کا انہوں نے سوال کیا، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور برائی کے ساتھ بدلہ نہیں لیتا، تو انشاءاللہ عزوجل اس کو دنیا اور آخرت میں بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی. مفتی صاحب، قلبی گناہوں کا تذکرہ ہوا، قلبی برائیوں کا تذکرہ ہوا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے کہ ان جو گناہوں کا تذکرہ ہوا، خاص طور پر جو دل کے برائیاں ہیں، تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے؟
دیکھیں، مطلقاً تو یہی ہے کہ تمام گناہوں کے حوالے سے ہی ایک ہی حکم ہے،
جی،
خواہ وہ باطنی ہے خواہ وہ ظاہری ہے.
ٹھیک ہے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے وہ گناہ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے آدمی کا واسطہ ہی نہیں پڑنا.
صحیح،
مثلاً ایک آدمی کے ماں باپ ہی نہیں،
بے شک،
تو اب ماں باپ کی نافرمانی،
صحیح، اس کا محل نہیں،
ان کو ایزا پہنچانا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یا انہیں اوف کہنا، ان کا کوئی محل ہی نہیں ہے. تو لہذا اب اس کے اوپر یہ احکام جاننا ضروری نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
ایک آدمی پر حج فرض ہی نہیں ہے، اور نہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے نہ وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اب جو احرام کی پابندیاں اور احرام میں ہونے والے گناہ ہیں کہ خوشبو لگانا ناجائز ہے، اور جو ہے ناخن تراشنا ناجائز ہے، اور بال کاٹنا ناجائز ہے، اور سلے ہوئے لباس پہننا ناجائز ہے، ان احکام کا سیکھنا، ان گناہوں کے متعلق جاننا اس کے لیے ضروری نہیں. اچھا، اسی طرح ایک آدمی شادی شدہ نہیں ہے، تو جو بیوی سے متعلقہ احکام ہے کہ اس میں گناہ کی بہت ساری صورت ہے. ایک آدمی کے بچے نہیں ہیں، تو اب بچوں کے حوالے سے جو واجبات ہیں اور ان کا ترک جو گناہ ہے اس کے بارے میں سیکھنا ضروری نہیں. تو لہذا پہلی بات تو یہ، وہ گناہ کہ جن کے ساتھ آدمی کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، ان کے بارے میں تو جاننا ضروری نہیں. ہاں، جاننا فضیلہ ضرور ہے،
ٹھیک ہے،
ثواب ضرور ہے کہ علم دین ہے، دین کے احکام جاننا، اور جو علم دین کے فضائل ہیں وہ اسے ملے،
وہ سب ملیں گے اس کو.
دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو واضح طور پہ سب کو ہی پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ان کے بارے میں کوئی نئے سرے سے معلومات آدمی حاصل نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے،
جیسے چوری ہے.
صحیح،
چوری کا یہ تو نہیں کہ کسی کو بولے چوری گناہ، وہ بولے اچھا چوری گناہ ہے، بہت اچھا یہ آپ نے بتا دیا، تو ایسا نہیں ہے.
ٹھیک،
ڈکیتی ہے، ظلم ہے، قتل ہے، تو یہ نہیں کسی کو بولنا پڑے گا یار ظلم گناہ ہے، وہ بولے یار بہت شکریہ آپ نے بتا دیا مجھے. تو جن چیزوں کے
معروف ہیں
پتا ہے تو وہ بدیہیات میں سے ہے، وہ گویا معلوم ہی ہے.
صحیح، اس کا علم آلریڈی ہے.
ہاں، اس میں آگے ایسی کچھ ڈیٹیل ہو سکتی ہے جس سے آدمی غافل ہوتا ہے اور اس کا مرتکب ہو جاتا ہے.
صحیح،
جیسے مثلا چوری کی آپ کو عرض کروں، چوری کو سارے جانتے ہیں ناجائز ہے، گناہ ہے،
بے شک،
لیکن مسجد کے اندر جب اپنی چپل چوری ہو جائے،
صحیح،
تو اس سے ملتی جلتی جو وہاں نظر آئے تو آدمی خود ہی قیاس کر لیتا ہے یار وہ لگتا ہے چور میری لے گیا اور یہ چھوڑ گیا،
تو یہ بھی کیا چوری ہے؟
یہ بھی چوری ہے. یعنی وہ
بہت
چوری کی ایک فقہی تعریف ہے، وہ تو نہیں ہے کہ وہ چھپ کر ہو اور یہ وہ نہیں ہے،
لیکن عمومی اعتبار سے،
گناہ کے اعتبار سے اس پر وہ چیز،
بڑا مسئلہ ہے مفتی صاحب، وہ مطلب بالکل علامت اس کی ویسی ہی ہے، ماڈل بھی ہوئی ہے، سب کچھ وہی ہے،
تو بھائی دوسرا بھی تو وہ ماڈل استعمال کر سکتا ہے.
صحیح،
یعنی اگر آپ نے ایک کمپنی کی چپل خریدی ہے مہنگی، کوئی دوسرا بھی تو خرید سکتا ہے، ضروری نہیں تو نہیں کہ آپ انہیں دنیا میں خریدی ہوئی ہے.
صحیح.
وہ ایک آدھ صورت ہے جس میں اس طرح کی زیادہ، لیکن وہ بڑی بئی صورت ہوتی ہے.
عمومی طور پر اس کی
اب حرم شریف کے اندر جیسے ہر مرتبہ حج کے جب بھی بیانات کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ حرم شریف میں جاتے ہیں لوگ، ایک پہن کے جاتے ہیں، جب وہ نہیں ملتی دوسری پہن کے آ جاتے ہیں،
اور بلا
اور گناہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی.
صحیح.
تو اب یہ ہے چوری کی صورت،
صحیح،
لیکن اور یہ ہے گناہ، لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں. تو بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے گناہ کی آگے جو تفصیلات
ٹھیک ہے
ان کے بارے میں معلومات نہ ہوں.
صحیح.
اچھا یہ سب کو پتا یتیم کا مال کھانا حرام ہے،
بے شک
سب کو پتا ہی ہے، لیکن ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مال وراثت سے اس کے سوئم کا ختم کیا جاتا ہے، اس کے چہلم کا ختم کیا جاتا ہے.
صحیح.
اب یہ سوئم کا ختم، چہلم کا ختم جو ہے یہ ایک نفلی یعنی صدقہ ہے،
ٹھیک ہے،
نفلی صدقات ہیں. اب فی نفسی ہی سوئم جائز ہے، چہلم جائز ہے، ثواب کا کام ہے، اصال ثواب ہے، لیکن یتیم کے مال سے کرنا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے. اور وہاں جس نے کھایا یتیم کے مال کا پکا ہوا کھانا جس نے کھایا، تو یتیم تو اجازت بھی دے تو نہیں دے سکتا، یعنی یتیم نابالغ ہوتا ہے،
صحیح،
تو وہ اجازت بھی نہیں دے سکتا. تو اب جو اس کا مال کھایا، یہ کھایا یتیم کا مال ہے،
اچھا،
اور یہ آئے گا اسی وعید کے اندر کہ جس نے یتیم کا مال کھایا.
صحیح صحیح.
تو اب یہ اس میں تو ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو اب ایک ہیڈنگ کا تو پتا تھا، عنوان کا پتا تھا کہ یتیم کا مال کھانا حرام، لیکن اس کی ان ڈیٹیل کے اندر جب جاتے ہیں تو نہیں پتا
توجہ.
تو اب اس کا جاننا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
پھر اسی طرح بہت سارے وہ گناہ ہیں جن کی تفصیلات جانے بغیر آدمی ان سے بچ ہی نہیں سکتا. جیسے کاروبار ہے،
صحیح،
کاروبار کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں آدمی واضح طور پہ جانتا ہے، یار دھوکہ دینا ناجائز،
بے شک،
جھوٹ بولنا ناجائز، دھوکے سے جو ہے نا وہ یعنی خیانت کرنا ناجائز، ملاوٹ اتنی کر دینا کہ ایسی کو ملاوٹ ہوتی نہیں، خلاف عرف جسے کہتے ہیں، ایسی ملاوٹ کر دینا ناجائز، یا مضر اشیاء اس کے اندر ڈال کر بیچنا یہ ناجائز. اب ان کا جو ہے ان کا سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی شریعت کے بہت سارے احکام ہیں،
ٹھیک ہے،
جن کو عقود فاسدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ایگریمنٹ کے جس کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی فساد پیدا ہو گیا، وہ تفصیلات سب کو پتہ نہیں ہوتی. لہذا اب جو تاجر ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ شرعی مسائل سیکھے، اگر نہیں سیکھے گا تو گناہوں میں پڑے گا. تو اب یہ وہ گناہ ہو گئے کہ جن کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اسی طرح باطنی گناہوں کو لے لیں. باطنی گناہوں کے اندر تو یوں کہہ لیں کہ 90% اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں معلومات
بھی نہیں کے ساتھ دیکھنا پڑیں گے،
یعنی لوگ سے دیکھنا پڑے گا. ریاکاری کرتے ہیں نا، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یار اپنا نا اپنے نیم پلیٹ نہ لگائیں اس کے اوپر، اپنے نام کی تختی نہ لگائیں اس کے اوپر، وہ کہتے کیوں نہ لگاؤں یار، میں نے تو کیا ہے.
صحیح.
یعنی ان کو یہ سینس ہی نہیں ہوتا کہ یار جب میں نے ہی یہ کام کیا ہے، میرے ہی نام کی تختی لگ رہی ہے، لوگ میرے اسی کام پر تعریف کر رہے ہیں جو میں نے کیا ہوا ہے، تو کیوں نہ کریں لوگ.
صحیح.
اور میں کیوں نہ اس کے اوپر خوش ہوں. تو حالانکہ وہ خوشی بہت مرتبہ وہ حب جا میں ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
وہ لوگوں کی تعریف جو ہے بہت مرتبہ اس کی حب جا کی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، اور اس کا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے تختی لگانا ریاکاری میں داخل ہو رہا ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن
صحیح.
وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں کیا ہے. اچھا غیبت کے بارے میں تو تقریباً آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، غیبت کرتے لوگ کسی کو کہا جائے نا یار آپ نے تو غیبت کر دی، غیبت تھوڑی کی ہے، ارے بھائی اس کی برائی موجود ہے اس میں، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. تو اب وہ سمجھ ہی رہا ہے کہ غیبت وہ ہے کہ جو اس کے اندر عیب نہ ہو وہ بیان کیا جائے، حالانکہ غیبت اس عیب کا بیان کرنا جو موجود ہو، جو موجود نہیں ہے اس کا بیان کرنا تہمت میں آ جاتا ہے. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے غیبت سے منع کرے نا، وہ بولے کہ یہ غیبت ہے، کہ بھائی میں اس کے منہ پہ کہنے کو بھی تیار ہوں. اگر میں کسی کے منہ پر بھی ایک بات کہہ سکتا ہوں، اب اگر وہ برائی میں نے پس پشت بیان کی تو وہ غیبت نہیں، حالانکہ وہ منہ پر بیان کر کے جو ایزا پہنچائی وہ ڈبل گناہ ہے.
صحیح.
اور پس پشت جو اس کی موجود برائی بیان کی وہ غیبت ہے اور وہ گناہ ہے. تو اب یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی غیبت کر کے بھی کہتا ہے میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، ریاکاری کر کے بھی بولتا ہے کہ میں ریاکاری تھوڑی کر رہا ہوں، یا لوگوں کو کمتر سمجھ کے ان سے ویسا سلوک کر کے وہ یہ بولتا ہے کہ یار وہ ہیں ہی یہ،
میں تکبر تھوڑی کر رہا ہوں،
میں تکبر تھوڑی کر رہا ہوں، وہ ہیں ہی میرے نوکر چاکر، میرے ملازم ہیں، وہ ہیں ہی ایسے.
صحیح.
اب وہ ان کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں تکبر کر رہا ہوں، یہ میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں. تو اب ایسی چیزوں کے اعتبار سے گناہوں کی معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے. تو وہ اس کا وہی طریقہ ہے کہ اس کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھے، علماء سے سیکھے، مدنی چینل سے سیکھے، اور جو ذرائع علم حاصل کرنے کے ہیں ان سے وہ گناہوں کی معلومات
ان مثالوں سے مفتی صاحب واقعی ذہن ملتا ہے اور ناظرین بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چند معلومات پر جو وہ اکتفا کر کے مطمئن کر لیتے ہیں کہ مجھے غیبت کے بارے میں معلوم ہے، ریاکاری کے بارے میں معلوم ہے، تکبر کے بارے میں معلوم ہے اور میں ان برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب اس کسی غلطی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری صورتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ یار یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو میرے اندر بھی پایا جاتا ہے، فلاں موقع پر جو ہے نا یہ جو صورت ہے یہ مجھ پر منطبق ہوتی تھی. پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر بندہ جو ہے واقعی شرمندگی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہو، جس پر کرم ہو اس کو واقعی شرمندگی محسوس ہو جائے تو سعادت کی بات ہے. تو ایسا ہوتا ہے تو فقط ایک ہیڈنگ کا معلوم ہو جانا، ایک سرسری سا کسی شے کے بارے میں معلومات ہونا کافی نہیں، بلکہ جب ہم نے گناہوں سے بچنا ہے اور ہر صورت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے اتنی ہی تفصیلی معلومات بھی
کچھ
حاصل کرنا
ہوتے ہیں جس کو یہ سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز کے لیے آتے ہیں،
جی
نماز کے لیے اب ان کے پانچ چھ ٹخنوں سے نیچے ہوں
صحیح
تو وہ اس کو اچھی طرح فولڈ کر
لیتے ہیں. صحیح فرمایا.
اچھا اگر پینٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کو اوپر سے فولڈ نہیں کریں گے تو اس کو نیچے سے موڑ لیں گے.
صحیح.
اب اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر چونکہ ٹخنے ننگے رکھنے لہٰذا ان کو اوپر کیا جائے.
صحیح.
شلوار ہے تو اوپر سے فولڈ کر لیں، پینٹ ہے تو نیچے سے فولڈ کر لیں. اب اپنی طرف سے حکم شریعت پر عمل کیا لیکن کیا گناہ.
اوہو.
یعنی ٹخنے ننگے کرنے کا نماز میں ہے، سنت ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لیکن یہ جو موڑنا ہے یہ گناہ ہے.
اللہ اللہ.
تو وہ ٹخنے ننگے اس صورت میں کیے جائیں جس صورت میں موڑنا نہ پڑے.
صحیح.
شلوار یا پینٹ ہی اتنے سائز کی ہو، اور اگر یہ ہے تو پھر اس کو کھینچ کر اوپر کر لیا جائے.
صحیح. سیدھا سیدھا اوپر کیا جائے، اس کو فولڈ نہ کیا جائے.
فولڈ نہ کیا جائے، فولڈ کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے.
صحیح.
تو اب یہ وہ گناہ ہوا کہ جس کو اپنی طرف سے حکم شریعت سمجھ کے کیا جا رہا ہو.
صحیح.
یہ اور زیادہ یعنی ایک برائی اور
یہ پوری ایک لسٹ ہے صورت بن جاتی. واقعی آپ نے بجا فرمایا، پورا ایک چیپٹر ہے کہ وہ غلطیاں اور وہ گناہ کہ جنہیں لوگ درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پردے کے معاملات ہیں.
بچوں کو مسجد میں لانا، میں ابھی اسی جمعے کی بات کر رہا ہوں. میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، ایک شخص اپنے دو بچوں کو لے کے آیا، ایک بچی تھی اور ایک بچہ تھا. ان کو ماشاءاللہ اس نے اتنا پیارا تیار کیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
واقعی اہتمام نظر آ رہا تھا،
بڑا اہتمام. اس کو بچے کو بھی اچھا لباس پہنایا ہوا، ٹوپی سر پہ دی ہوئی ہے، بچی کو اس نے وہ سکارف پورا پہنایا ہوا، چپل اس نے پہنی ہوئی، نئے اس نے کپڑے. اب اس کو دیکھ کے اس اعتبار سے تو خوشی ہوئی کہ یار اس کے دل میں نماز کی، جمعے کی محبت ہے، بچوں کو یوں وہ چل. لیکن اب ہوا کیا، جب جماعت شروع ہوئی تو جو بچوں نے کرنا ہوتا ہے.
صحیح.
اب وہ ایک بچہ شاید پانچ سال کا تھا، دوسرا شاید کوئی ساڑھے تین سال کا ہوگا. جو پھر انہوں نے شور کیا اور جو نماز کو خراب کیا. اب اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں، گناہ ہے. جو بچے مسجد میں یا تو پیشاب خانہ کر دیں یا شور کرے اور پتہ کہ یہ شور کریں گے،
ادب کا خیال نہیں رکھتے،
تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا گناہ ہے.
صحیح.
لانے والا اپنی طرف سے بڑے جذبے اور بڑی محبت کے ساتھ
اگر کہیں گے نا تو یہی کہتے ہیں کہ یار ہم تو اس لیے لاتے ہیں کہ عادت بنے.
تو اب یہ دیکھیں نا کہ نیکی سمجھ کے کیا،
بے شک
اپنی طرف سے اچھا سمجھ کے کیا، لیکن جو کیا باہر وہ گناہ کیا اس نے.
صحیح صحیح.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں
بہت ساری چیزیں
نیکی سمجھ کے کرتے.
پھر وہی بات آ رہی ہے مفتی صاحب، معلومات کی کمی، علم کی کمی. یعنی علم سے مفر نہیں ہے، یعنی سیکھنا ہی پڑے گا. کچھ بھی کریں، کچھ بھی سمجھیں، کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ یہی بات ہے کہ شریعت کی معلومات ہوں اور یہ پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ عمل کی طرف بندہ بڑھتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب وقت بھی مختصر ہے، کافی سوالات رہ گئے. ایک سوال جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ مختصر ہی صحیح اس کا جواب بھی ہو جائے. ایک ہے خود گناہ کرنا، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کو شامل کیا. ایک ہوتا ہے کسی کے گناہ پر تعاون کرنا، اس کے بارے میں کیا فرمائے.
دیکھیں گناہ پر تعاون کرنا جو ہے، اعلی حضرت علی رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دوسرے کو گناہ کرنے کا کہنا یہ گناہ کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ اس میں جرت زیادہ ہوتی. گناہ کرنے کا کہنے میں جرت زیادہ ہے. اور ویسے گناہ پر مدد کرنا، آیت مبارکہ قرآن پاک کی بالکل واضح ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو.
صحیح.
قرآن پاک کی نص قطعی موجود ہے کہ گناہ پر دوسرے کی مدد کرنے کی اجازت نہیں، گناہ سے روکا جائے گا. ایک حدیث میں مارے گا بڑی دلچسپ ہے اس حوالے سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو.
اچھا.
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو ہم مدد کریں ظالم کی بھی مدد کریں.
صحیح.
فرمایا کہ ہاں ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روک دو.
سبحان اللہ. سبحان
کہ
اللہ.
یہ اس کی آخرت کے بھلے کے لیے ہے, یہ اس کی مدد ہے. ظالم کی مدد یہ ہے ظلم سے روک دو.
صحیح.
تو گناہگار کی مدد یہ ہے کہ اسے گناہ سے روک دیا,
گناہ سے روک دیا.
گناہ کرنے کے اندر مدد کرنا یہ ناجائز و حرام,
یہ ناجائز و حرام ہے. کتنی پیاری بات, اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو دوستانے کے اندر ایک دوسرے کے معاملت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں یا اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں, اور وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہوتا ہے جو اس کی گناہ کے اندر پذیرائی کر رہا ہوتا ہے, اس کی معاملت کر رہا ہوتا ہے, اس کو مزید اسباب جو ہے وہ مہیا کر رہا ہوتا ہے. تو کتنی پیاری حدیث پاک ہم نے سنی کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے, اور اس کی تفصیل میں گناہوں سے روکنا ہی مسلمان کی مدد ہے, نہ کہ گناہ پر تعاون کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے, گناہوں سے محفوظ رکھے. گناہوں کے بارے میں جو ہم نے معلومات یہاں پر حاصل کی اور جو ہم سن کر جو ہے جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا, ان کو پڑھ کر مزید معلومات حاصل کرنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نیک بنائے, نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. اور دو باتیں ایک بڑی بنیادی طور پر جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی, ایک تو گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, علم حاصل کرنا, اور دوسرا اس کا سبب جو ہے گناہ سے بچنا. ایک بہت بڑی جو مدد کی بات ہے وہ ہے اچھی صحبت اختیار کرنا, اور واقعی جس کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں وہ خوش قسمت ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, مدنی قافلوں میں سفر, ہفتہ وار اجتماعات اور عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ عزوجل آپ کو گناہوں سے دور رکھنے میں ضرور معاون ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا, آئندہ اتوار کو بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے, اور آئندہ جو ہمارا موضوع ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہے, کیونکہ قربانی کا جو ہے وہ قربانی کے دنوں کی آمد آمد ہے. دنیا بھر میں مسلمان جو ہے وہ قربانی کی تیاریوں میں ہوں گے, ہمارے ناظرین بھی کچھ خرید چکے ہوں گے تو کچھ قربانی کے جانور کی خریداری میں مصروف ہوں گے. آئندہ اتوار کو جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی سن لیجئے, وہ ہے قربانی کی حکمتیں, یعنی اسلام میں جو قربانی کرنے کا اس موقع پہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے تو اس میں کیا حکمتیں ہیں, کیا برکتیں ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس موضوع کو لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ عزوجل, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کا سامان جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.